عبادة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فحمد الله فأثنى عليه وقال عليك باتقاء الله وحده لا شريك له والبخاري والسكينة حتى يأتيكم أميرا فإنما يأتيكم المنى. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على الإسلام فشرف علي من يسلم للمسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناسح لكم. ثم استغفر فنزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روایت حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خطبے کے متعلق ہے. یہ زیاد ابن علاقہ الثعلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کس دن یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ جس دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. جس دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا انتقال ہوا اس دن میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو یہ بات بیان فرماتے ہوئے سنا. یہ واقعہ سن 50 ہجری کا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر مقیم ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں کوفہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا دور تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا. ایسے ان کو عہدہ دینے کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا اپنی دور خلافت میں. بعد میں خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جب دور آیا تو اس زمانے کے اندر حضرت امیر معاویہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا. اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں. غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر یہ ایمان لائے ہیں اور کوفہ کے اندر طاعون کی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عروہ کو یا حضرت جریر کو یا زیاد بن ابی سفیان کو اپنا جانشین بنا دیا تھا. یعنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جاوے تو یا تو حضرت عروہ کو یا تو حضرت جریر ابن عبداللہ کو یا زیاد بن ابو سفیان کو تم جو ہے میری جگہ کے اوپر وہ کام کاج کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں اپنا نائب ڈیپیوٹی کا منصب حضرت جریر کو سونپا کہ بھئی آپ یہیں رہتے ہیں کوفہ میں تو آپ میرے ساتھ نیابت کیجئے. اصل امیر اور گورنر تو حضرت مغیرہ, لیکن ڈیپیوٹی گورنر نائب امیر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب طاعون کی بیماری ہوئی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. عام متن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی امیر کا انتقال ہوتا ہے تو خلفشار ہوتا ہے, شورش ہوتی ہے, ہنگامہ برپا ہوتا ہے, فتنہ فساد کھڑا ہوتا ہے. آج بھی یہی حال ہے کہ کسی بڑے کے انتقال کے بعد سب سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے کہ فتنہ نہ ہو اور عافیت سے لوگوں میں سکون وقار باقی رہے, خلفشار نہ ہو. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو خطرہ تھا کہ کچھ انتشار ہوئے, فتنہ ہوئے, اسی لیے کہ ایک تو امیر کی وفات اور دوسرا یہ ہے کہ مقام ہے کوفہ جو فتنوں کا مرکز. مشہور جملہ ہے الکوفی لا یوفی, یعنی کوفی لوگ جو ہے وفاداری نہیں کرتے بلکہ غداری اور شورش ہی کرتے ہیں. یہ مشہور جملہ ہے مورخین کے نزدیک. تو شورش اور فتنوں کا مرکز بھی وہی کوفہ رہا ہے. تو ایک تو امیر کا انتقال ہوا اور مرکز بھی کوفہ, اسی لیے جو ہے انتشار کا بڑا خطرہ لاحق تھا. تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت کا حق ادا کیا اور فوراً ایک جامع خطاب فرمایا, تقریر فرمائی لوگوں کو سنبھالنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطاب فرمایا اور لوگوں کو آپ نے سنبھالا, کنٹرول کیا. بالکل اس طرح یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے انتقال کے بعد خطاب فرمایا. یقول یوم مات المغیرہ, تھا حضرت مغیرہ کی وفات ہوئی. یوم مات المغیرہ ابن شعبہ, تھا یہ مقام تھا کوفہ کی جامع مسجد کا. کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نے واس فرمایا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قام, واس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. فحمید اللہ, اللہ کی حمد و ثنا کی. معلوم ہوا کہ واس شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ سنت طریقہ, اس کے بعد واز اور تقریر شروع کی جائے. فحمید اللہ و اثنا علیہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. وقال, پھر تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا, علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ, اے لوگو تم ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو لازم پکڑو جس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اللہ سے ڈرو, خلفشار مت کرو, شورش مت کرو, ہنگامہ مت کرو, فتنہ برپا مت کرو, اور جو ہے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس اللہ کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. والوقار, اور تم وقار کو لازم پکڑو. والوقار, اس کا تعلق بھی علیکم کے ساتھ ہے کہ تم وقار کو لازم پکڑو, یعنی حلم, بردباری کو تم لازم پکڑو. اور امارت کے مسئلے کے اندر ہنگامہ کھڑا مت کرو. یہ جو وقار کے لیے فرمایا, اسی لیے فرمایا کہ مسئلے امارت کے اندر ہنگامہ کھڑا مت کرو, یہ ہنگامہ کھڑا کرنے کی چیز نہیں ہے. وسکینت, اور سکون کو لازم پکڑو, یعنی سکون کے ساتھ رہو, ہنگامے فتنے برپا مت کرو. یعنی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ بھئی اب کس کو امیر بنایا جائے، کس کو گورنر بنایا جائے، کس کو ذمہ دار بنایا جائے، تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ابھی آپ لوگ سکون اور وقار سے رہیے، شورش برپا مت کیجیے، ہنگامہ مت کیجیے، اطمینان سے رہو. حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جاوے، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جاوے. کیا مطلب امیر کے آنے کا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر دوسرا امیر تمہارے لیے طے کر کے آ جاوے، وہاں تک تم سکون اطمینان کے ساتھ رہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس جملے میں انہوں نے اپنی ذات کو مراد لیا، یعنی میں باقاعدہ امیر بنا دیا جاؤں، وہاں تک تم لوگ سکون اور وقار سے رہو. اور حضرت مغیرہ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہی تھا، اصل کا انتقال ہو گیا تو اب نائب ان کی جگہ پر آ جائے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زیاد کا نام تھا، بعض عروہ کا بھی نام لیتے ہیں. فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمُ الْآنَ، امیر ان قریب آنے ہی والے ہیں، امیر صاحب ان قریب آنے ہی والے ہیں. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر المؤمنین ہے، جب اطلاع ہوگی کہ کوفہ کے والی کا انتقال ہو گیا، تو وہاں جو ہے مرکزی حکومت سے کسی کو امیر طے کر کے وہ بھیج دیں گے، اور وہ امیر جو ہے آ ہی رہا ہوگا. گویا کہ اس زمانے کے اندر بہت تیزی سے مسئلے امارت کو حل کر دیا جاتا تھا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی تجہیز اور تکفین کے اندر تاخیر ہوئی، لیکن پہلے مسئلے امارت کو طے کر دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا گیا اور انہوں نے منصب امارت سنبھالا، اور اس کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی. اتنا اہم ہوتا ہے امارت کے مسئلے کو طے کرنا، اور پھٹافٹ نمٹا دے رہے اس میں خیر ہے، لمبا نہیں گئے تو پھر شورش اور فتنے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے انہوں نے تسلی دی کہ بھائی تم لوگ ذرا رکو، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، ان قریب تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں امیر طے ہو کر کے. کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے زیاد کے نام پر خط لکھ دیا تھا کہ زیاد تم کوفہ کی گورنری بھی سنبھال لو، تم کو میں کوفہ کا گورنر بناتا ہوں، طے کرتا ہوں. لیکن وہاں سے باقاعدہ حکم نامہ جاری ہو کے آ جاوے، اتنی دیر کے لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو. کیونکہ وہ زمانہ اتنا فاسٹ کمیونیکیشن کا نہیں تھا کہ فوری جو ہے واٹس ایپ پر میسج آ جاوے یا فون آ جاوے. اس نے کہا خط آ رہا ہے، امیر آ رہا ہے، انتظار کرو. یہ آپ نے جو ہے نصیحت کی لوگوں کو، اور حلم سکون وقار کے ساتھ رہنے کی ترغیب عطا فرمائی. ثم قال، پھر آگے خطبہ جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، استعفوا لامیرکم، تم اپنے مرحوم امیر صاحب کے لیے عفو درگزر کا مطالبہ کرو. باب استفعال میں طلب فعل کا معنی، تمہارے مرحوم امیر صاحب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عفو درگزر کو مانگو. دراصل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، اب مرحوم کے لیے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے عفو کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو کہا امیر صاحب کے لیے دعائے مغفرت شروع کرو، اب کام یہ تم کو کرنا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، تمہارے مرحوم امیر صاحب وہ بھی معافی کو بہت پسند کرتے تھے. تمہارے مرحوم امیر صاحب بھی معافی کو بہت پسند کرتے تھے. کیا مطلب؟ جس زمانے کے اندر وہ گورنر تھے, تم نے ان کے گورنری کے ایام دیکھے کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا بڑا ان کا اچھا برتاؤ رہتا تھا. لوگوں کی شکایتیں چاہتی تھی تو شکایت کے اوپر وہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے. یہ نہیں کہ ہر شکایت پر, معمولی معمولی شکایت پر بھی وہ گرفت کرنے لگ جاوے, سزا دینے لگ جاوے, کوڑے برسانے لگ جاوے. ایسے تمہارے امیر صاحب نہیں تھے. مرحوم امیر صاحب جو ہے جس طریقے سے تمہاری غلطیوں کی شکایتیں پہنچتی تھیں تم کو نصیحت کر کے معاف کر دیا کرتے تھے. تو اب اس وقت تم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی درخواست کرو. بہرحال انسان جس طریقے سے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا جاتا ہے. کما تدینو تدانو, اس طریقے کی آپ نے نصیحت فرمائی. اب یہ جو آپ نے خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر ایک شائبہ ہو سکتا تھا. شائبہ اس بات کا ہو سکتا تھا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود منصب نبوت کی چاہت ہے. ارے خود منصب امارت کی چاہت ہے, یعنی وہ امیر بننا چاہتے ہیں, وہ گورنر بننا چاہتے ہیں. اس کا شائبہ ہو سکتا ہے, گویا کہ وہ اس معاملے کی نقل کی طرف لوگوں کا ذہن جاوے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور فوراً صدیق اکبر نے بیان کیا اور صدیق اکبر ہی کو امیر بنایا گیا, تو اس طرح یہاں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا انتقال ہوا ہے, اب میں بیان کر رہا ہوں ان کے بعد تو مجھے امیر بنا دیا جائے. یہ تم قیاس آرائی مت کرنا, چونکہ لوگ ایسے موقع کے اوپر سگرا کبرا جوڑنے میں بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں. لوگ فوراً جو ہے ادھر کی بات ادھر لگا کر کے نتیجہ عکس کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اس لیے کہا کہ تم وہ معاملے کی طرف تمہارا ذہن مت لے جانا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے خطاب فرمایا اور وہی امیر طے ہوئے, تو حضرت مغیرہ کے بعد میں خطاب کر رہا ہوں تو کوئی میرے دل کے اندر امارت گھوم رہی ہو کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں, امارت کا منصب مجھے مل جائے. یہ تم لوگ جو ہے ہرگز ہرگز مت سوچنا اور مت خیال کرنا. ثم قال, یہ نئی بات الگ سے فرمانی ہے, اسی لیے اما بعد آیا بیچ میں. ابتدائی نصیحت ایک عمومی ہو گئی حالات کے اعتبار سے. تو چونکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا نائب بنا کے رکھا تھا, اسی لیے حق نیابت ادا کیا, لوگوں کو نصیحت کی, حلم و وقار بردباری سے رہنے کی تاکید فرمائی, اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسری اہم بات بتلانی ہے, اسی لیے اما بات کہہ کر ایک الگ بات کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اس جملے کا خلاصہ یہ ہے آگے والی بات کا کہ میں جو یہ تمہارے سامنے اس وقت نصیحت اور تقریر کرنے کھڑا ہوا ہوں تو یہ مت سوچنا کہ میرے ذہن میں امارت ہے, میں امارت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں. یہ میرا تم کو نصیحت کرنا اس واسطے ہیں کہ میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, اس بیعت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا, تو اسی خیر خواہی کے اوپر جو میں نے بیعت کی تھی, تو خیر خواہی کا حق ادا کرنے کے واسطے میں تمہارے سامنے یہ بیان کرنے کھڑا ہوا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے تاکید فرمائی تھی کہ مومن کے ساتھ خیر خواہی کرو, تو اس نازک موقع کے اوپر جو خیر خواہی کا تقاضا ہے اس خیر خواہی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں, تاکہ میرے دل کے اندر کوئی امارت کی لالچ نہیں ہے. یہ آگے والے جملے کا حاصل ہے. ثم قال, اما بعد, فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. اس موقع پر حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے اسلام والا واقعہ سنایا, جو ایمان لائے تھے اسلام لائے تھے وہ واقعہ وہ سنا رہے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, قلت اور میں نے عرض کیا, اُبَایِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دستِ بابرکات پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں, ایمان لانے کی بیعت کرتا ہوں. فَشَارَتَ عَلَيَّ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے شرط لگائی, وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو کہا جب میں نے ایمان قبول کیا تھا اسی وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت تاکید سے فرمایا تھا کہ بھائی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, اور اس وقت بڑا حادثہ فاجعہ اہل کوفہ کے لیے پیش آیا ہے کہ امیر کا اٹھ جانا, وہ بھی اس قدر جلیل القدر صحابی جیسے امیر کا اٹھ جانا, یہ حادثہ فاجعہ ہے. اس موقع کے اوپر خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ جو میں تمہارے ساتھ اس وقت پر کر رہا ہوں, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں حلم اور وقار کے ساتھ رہنے کی, تم کو ترغیب اور دعوت میں دے رہا ہوں. فبایعتہ علی ھذا, تو میں نے نصیحت کرنے کے اوپر خیر خواہی کرنے کے اوپر بیعت کی تھی, لہذا اس بیعت کے تقاضے کو میں پورا کر رہا ہوں. ورب ھذا المسجد, اس مسجد کے رب کی قسم, کوفہ کی جامع مسجد کے مالک کی قسم, انی لناصح لکم, میں تمہارے لیے یقینی طور پر خیر خواہ ہوں, یقینی طور پر میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. ان حرف مشبہ بالفعل, لام تاکید, جملہ اسمیہ, ٹرپل تاکید کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس وقت تمہارے لیے درمیان جو کھڑا ہوا ہوں, میرے دماغ میں کوئی منصب کی لالچ نہیں ہے کہ میں کوئی عہدہ چاہتا ہوں, بلکہ میں خالص نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. گویا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جس بات پر بیعت لی تھی وہ بات بھی, اور میرا اس بیعت کو نبھاتے ہوئے اس وقت تمہارے درمیان میں کھڑا ہونا, یہ سب محض خیر خواہی پر مبنی ہے. اس میں کوئی غرض فاسد نہیں ہے, کوئی مقصد فاسد نہیں ہے, اور میں خالص تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ثم استغفر, پھر آپ نے دعائے مغفرت کی. حضرت جریر نے منبر پر کھڑے ہو کر کے استغفار کیا, دعائے مغفرت کی. ونزل, اور منبر سے نیچے اتر آئے, یعنی تقریر انہوں نے مکمل فرما دی. اب ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اہم کاموں کے اختتام کے اوپر استغفار ہونا چاہیے, یہ طریقہ شریعت کا مزاج ہے کہ اہم کام کے اختتام کے اوپر استغفار ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال ہے نماز, کہ ہم جب نماز ختم کرتے ہیں تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, یہ ایک اس کی مثال ہے. دوسری مثال, بیت الخلا سے نکلنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں غفرانک, دیکھیے یہ بھی مغفرت کی دعا ہو گئی. اسی طریقے سے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین, یہ بھی استغفار ہے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. گویا کہ ہر اہم کام کے اختتام پر استغفار ہونا چاہیے, اور آپ نے مشکا شریف میں حدیث پڑھی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور وہاں راوی حدیث کا بیان ہے کہ تین مرتبہ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار کرنے کا. لہذا یہاں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نصیحت کرنے کا اہم ترین کارنامہ انجام دینے کے بعد استغفار کیا. ہو سکتا ہے کہ اس استغفار کے اندر سب کچھ شامل ہو، مرحوم امیر صاحب کے لیے استغفار، اور اپنی بات میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کے اوپر استغفار، خود کے لیے اور حاضرین کے لیے استغفار، یہ سارے احتمالات اس استغفار میں ہو سکتے ہیں. اس سے بعض شعراء حدیث نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ زمان ایمان کا اختتام یہ بھی استغفار کا متقاضی ہے. زمان ایمان کا اختتام یہ بھی استغفار کا متقاضی ہے. اور زمان ایمان کون سا؟ کہ بھائی انسان دنیا کی زندگی کے اندر ایمان کا مکلف ہے، یہ ہے زمان ایمان. اور زمان ایمان کا اختتام ہوگا موت کے اوپر، تو کہا کہ موت کے وقت پر انسان کو استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہوا ہو آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ نبی آپ کی بعثت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقاصد ہے پورے ہو گئے، اور اب آپ کو جو ہے ہمارے یہاں واپس آنا ہے لوٹ کر کے، لہذا آپ اللہ کی حمد کیجئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیات مقدسہ کے آخری ایام کے اندر باری تعالیٰ کی طرف سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو زمانے ایمان کے اختتام کے اوپر انسان کو استغفار کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے یہ نقطہ نکالا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیٹنگ بہت عمدہ کی ہے کہ بھائی کتاب الایمان کا اختتام بھی استغفار پر ہو رہا ہے، کہ بھائی کتاب الایمان جیسی اہم ترین کتاب میں نے تمہارے سامنے پیش کی تو کہا اس کا اس کے اندر اختتام جو ہے استغفار کے اوپر ہو رہا ہے. تو آخری باب نصیحت کا، یعنی ہر مومن کے ساتھ خیر خواہی کا، اور اس کے اندر اخیری لفظ لائے وہ استغفار کے متعلق، کہ بھائی انسان کو اپنے ایمان کے ساتھ استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. وہ نزل ای انل ممبری، یعنی ممبر سے پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر گئے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اختتام بھی بڑا عجیب اور بڑا حسین کیا ہے. آخری باب قائم کیا النصیحہ کا، تو انہوں نے عمل بھی ایسا ہی کیا کہ اے میری کتاب کے پڑھنے والوں، میں کتاب الایمان کو ختم کرنے میں بھی تمہارے لیے خیر خواہ ہوں کہ صحیح حدیث نقل کر کے میں تمہاری خیر خواہی کر دیتا ہوں. ایک صحیح حدیث میں نے نقل کی، اس صحیح حدیث کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو، یہ تمہارے لیے میری طرف سے بہت بڑی خیر خواہی ہے. دوسرا حسن اختتام یہ ہو گیا کہ اس آخری روایت کے اندر کیا فرمایا، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، امیر صاحب ان قریب تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، اور امیر صاحب آئیں گے تو وہ نظام شریعت کو برقرار رکھنے میں، امارت کریں گے. یعنی امیر اس لیے نہیں آئیں گے کہ لوگوں کی جیب خالی کرے اور اپنی جیب بھرے, اس کے لیے امیر نہیں آ رہے. امیر جو طے ہوں گے ان کا مقصد کیا ہوگا کہ یہاں کوفہ کے اندر نظام شریعت برقرار رہے, شریعت کے احکام برقرار رہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی شریعت کے احکام کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے پکڑ کے رہو تو تمہارا ایمان کامل رہے گا, اور ایمان کے اندر حسن اور ایمان کے اندر خوبی تمہارے اندر برقرار رہے گی. اسی طریقے سے استغفار کا لفظ لا کر کے آپ نے حسن اختتام کیا کہ بھائی اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم استغفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے گا. اور آپ کو وہاں بتلایا تھا بدول وحی کے اختتام کے اوپر کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکدو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ حسن اختتام فکر آخرت سے کرتے ہیں. یعنی اپنی کوئی بھی کتاب ختم کرتے کرتے کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے آخرت اور موت کی یاد تازہ ہو جائے ہر کتاب کے ختم پر. وہاں بھی آپ کو ایک نقطہ بتلایا تھا, تو یہاں کیا نقطہ لائے؟ تو کہا کہ امیر کی موت کا واقعہ نقل کر کے ہر انسان کو اپنی موت یاد دلا دی کہ جب امیر کی موت ہے تو باقی انسانوں کو بھی موت ہے, انسانوں کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اور اپنے حسن اختتام کا ہر وقت فکر رکھنا چاہیے. تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے پوری بخاری میں ابھی کتاب الایمان کا اس طرح ہے. تو کتاب علم ختم کریں گے وہاں بھی کوئی ایسا لفظ لائیں گے کہ جس کی وجہ سے موت کی طرف اشارہ نکلتا ہو. تو یہاں پر امیر کی موت کا واقعہ نقل کر کے انسان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اس کو نقل کیا. جی